منگل 26 اگست کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. کالعدم و غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان نے جماعت الاحرار نامی ایک نیا دھڑا بنایا. عمر خالد خراسانی اس کا کلیدی کردار ہیں. نئے دھڑے کی بابت تجزیہ کار بولا،
یہ گروپ ان سب کو اکٹھا کرنے کی صورت اختیار کر سکتا ہے جو پاکستانی فوج سے ابھی بھی لڑنا چاہ رہے ہیں.
تفصیل یہ موضوع خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے بعض کمانڈروں نے جماعت الاحرار کے نام سے ایک نئی تنظیم کے قیام کا اعلان کیا ہے. ایک تازہ ویڈیو میں ان کمانڈروں نے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تنظیم کو ٹوٹ پھوٹ اور انتشار سے بچانا ہے. ہارون رشید.
تحریک طالبان کے سابق مرکزی ترجمان احسان اللہ احسان کو اس گروپ کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے. مہمند شاخ کے امیر خالد خراسانی اپنے بیان میں واضح کرتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان کے اندر رہتے ہوئے اس نئے گروپ کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں. خالد خراسانی اعتراف کرتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان کے دسمبر 2007 میں قیام کے بعد سے تنظیم میں اتحاد و اتفاق کی مسلسل کوششیں ہوتی رہیں لیکن برابر ثابت نہیں ہوئی.
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ہاٹ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے حالیہ واقعات کے پس منظر میں آج ہاٹ لائن پر بات کی ہے. پاکستانی فوج کے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا. اسلام آباد میں عمران خان اور طاہر القادری نے اپنے حامیوں کے ساتھ نواز حکومت کے خلاف دھرنے جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ان دھرنوں کو 12واں دن ہے. حکومت اور حزب اختلاف کی مصالحتی کوششوں کا بظاہر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے آج پھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی. سرکاری ذرائع ابلاغ نے خبر دی کہ ملاقات میں دھرنوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران کو جلد از جلد حل کرنے پر اتفاق ہوا. دوسری طرف اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ طاہر القادری کی عوامی تحریک شاہراہ دستور کو پوری طرح سے خالی کرنے پر تیار نہیں ہے. عدالت نے کل ہی مظاہرین کو شاہراہ دستور خالی کرنے کا حکم دیا تھا. ادھر لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس میں پنجاب پولیس کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں وزیر اعظم، وزیر اعلی سمیت حکومت کے 21 اراکین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا. چار وفاقی وزراء نے ذاتی حیثیت میں عدالتی حکم کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. لاہور سے علی سلمان.
17 جون کو پولیس ایکشن میں ہلاک ہونے والے کارکنوں کے قتل کا مقدمہ الٹا عوامی تحریک کے کارکنوں کے خلاف درج کر لیا گیا تھا اور پولیس نے منہاج القرآن کے ڈائریکٹر کی اس درخواست پر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا تھا. 10 روز پہلے ایڈیشنل سیشن جج نے پولیس کو حکم دیا کہ اس درخواست پر مقدمہ درج کر لیا جائے لیکن پھر بھی پولیس نے ایف آئی آر درج نہ کی.
بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کی برسی کے موقع پر آج عام ہڑتال رہی. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہڑتال کی کل بلوچ ریپبلکن پارٹی، بلوچ نیشنل فرنٹ، بلوچ ورنہ موومنٹ اور دیگر علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست جماعتوں کے علاوہ جمہوری اوتم پارٹی نے نواب محمد اکبر خان بگٹی کے قتل کے خلاف دی تھی. ہڑتال کے باعث بلوچستان کے اکثر علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہنے کے علاوہ بعض اہم شاہراہوں پر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی عام دنوں کی نسبت کم رہی.
فلسطینی تنظیم حماس کے ایک سینئر مذاکرات کار نے کہا ہے کہ غزہ میں 50 دن سے جاری لڑائی کے خاتمے کے لیے اسرائیل کے ساتھ فائر بندی طے پا گئی ہے. موسا ابو مرزوق نے اپنے فیس بک کے صفحے پر مختصر بیان میں مزید کہا ہے کہ آج دیر سے طویل مدت کی فائر بندی کا باضابطہ اعلان ہوگا. اسرائیل نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں گرفتار ہونے والے اس کے 10 فوجی حادثاتی طور پر سرحد پار چلے گئے تھے. ماسکو کہتا ہے کہ یہ فوجی روس اور یوکرین کی بلا نشان سرحد پر گشت کر رہے تھے جب انہوں نے خود کو یوکرینی علاقے میں موجود پایا. یوکرین کہتا ہے کہ روسی فوجیوں کو سرحد سے 20 کلومیٹر اندر یوکرینی علاقے میں پکڑا گیا ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد کے شیعہ اکثریتی علاقے جدیدہ میں ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 11 افراد مارے گئے ہیں. ادھر عراق کے خود مختار کرد علاقے کے صدر نے کہا ہے کہ انہیں شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی کے لیے ایران سے اسلحہ اور بارود مل رہا ہے. صدر مسعود برزانی نے یہ تاثرات ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے کرد علاقے کے دورے کے موقع پر دیے ہیں. ایران کے ہی ایک سینئر اہلکار سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں جس کا مقصد دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر سعودی وزیر خارجہ پرنس سعود الفیصل سے ملاقات کر رہے ہیں. بھارتی سپریم کورٹ فلم اور ٹی وی انڈسٹریز میں خواتین کو میک اپ آرٹسٹوں کے طور پر کام کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے کے متعلق اپنا فیصلہ جاری کرنے والی ہے. امبر شمسی.
چارو خورانا جنہوں نے یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے کہتی ہیں کہ یونین کے ضابطوں کے تحت فلم اور ٹی وی انڈسٹریز میں میک اپ آرٹسٹ کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت صرف مردوں کو ہے اور اس طرح خواتین کے ساتھ امتیاز بڑھتا جاتا ہے۔
اور عالمی ادارہ صحت نے زور دیا ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ کو تمباکو نوشی ترک کرنے کے حل کے طور پر پیش کرنے کے خلاف ضابطے بنائے جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، اسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر نظر ڈالنے سے پہلے میں آپ کو یہ اطلاع دیتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر لائیو اپ ڈیٹ اور فیچرز دیکھنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچی ہے۔ لائیو اپ ڈیٹس میں ہمارے نامہ نگار بالخصوص اسلام آباد کے دھرنوں، انقلاب اور آزادی مارچ سے لے کر پارلیمنٹ، سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بابت بتا رہے ہیں، اور جو کچھ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ لائیو اپ ڈیٹ میں تفصیلاً دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تعداد، دیکھنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ شاباش اور کمر تھپتھپانے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین میں سے کوئی لکھے۔ اور اب سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان میں طالبان کی تنظیم میں ایک طرح سے ٹوٹ پھوٹ، شدت پسند سے کتنے پریشان ہیں اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ ان کی جانب سے مایوسی اور انتشار کے خاتمے کے لیے جماعت الاحرار نامی ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھنے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان مومنٹ کی جانب سے ایک ویڈیو میں اس نئے گروپ کے قیام کی تفصیل اور امیر کی تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
پاکستان کے بظاہر قبائلی علاقوں میں کسی نامعلوم مقام پر تیار کی گئی اس ویڈیو میں غیر قانونی تحریک طالبان محمد کے علاوہ چار سدہ، باجوڑ اور اورکزئی ایجنسی کے شدت پسند رہنما موجود ہیں۔ تحریک طالبان کے سابق مرکزی ترجمان احسان اللہ احسان کو اس گروپ کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ ویڈیو کس علاقے میں اور کب بنائی گئی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن آغاز میں یہ شدت پسند رہنما 4 گاڑیوں اور کئی موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر آتے ہیں اور ایک شخص کلاشنیکوف سے گولیاں چلا کر ان کا استقبال کرتا ہے۔ کسی پریس کانفرنس کے انداز میں ایک میز کے پیچھے بیٹھے شدت پسند باری باری اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں۔ محمد شاہ کے امیر خالد خوراسانی اپنے بیان میں واضح کرتے ہیں کہ وہ تحریک طالبان کے اندر رہتے ہوئے اس نئے گروپ کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں۔ اپنے تفصیلی وضاحتی بیان میں خالد خوراسانی اعتراف کرتے ہیں کہ قلدم تحریک طالبان کے دسمبر 2007 میں قیام کے بعد سے تنظیم میں اتحاد و اتفاق کی مسلسل کوششیں ہوتی رہیں لیکن برابر ثابت نہیں ہوئیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سے ان کی جدوجہد کا اصل مقصد پس پشت چلا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ کسی کو کسی علاقے کا امیر مقرر کر دیا جاتا تو وہ بادشاہ بن جاتا اور اسے ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ انہوں نے اس میں افغان طالبان کے امیر ملا محمد عمر کی تقلید کی مثال تو دی لیکن اپنی تحریک کے سربراہ مولوی فضل اللہ کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا۔
کم اختلافونه چې د حلقو د نه ندی یا د یو حلقې د بلې حلقې سره دی نو دغه پکې په یو ځل باندې حلقې دی شي ځکه چې هلته د
تنظیم کے اندر اسی انتشار کی وجہ سے محسود قبیلے اور کرم ایجنسی کے اراکین تنظیم سے علیحدہ ہو گئے۔ اس نئے گروپ کا مقصد اسی مزید تقسیم، مایوسی اور انتشار کو مستقبل میں روکنا ہے۔
اپنی تقریر میں احرار الہند کے رہنما قاسم خوراسانی نے کہا کہ انہوں نے تحریک طالبان اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اسے چند لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں جو اپنی کمانڈر کی کرسی مضبوط کریں اور مزے کریں۔
چنن کا دغ تحریک طالبان چند خاص پلاس کی آگو یرغمال کڑے دے نمنگ خود بدغ نظام کی داغوی سرا پر مختق نشو کولے۔
تحریک طالبان پاکستان چند افراد کے ہاتھوں میں یرغمال ہے اور چونکہ ہم ان کے ساتھ اس نظام میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو آئیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس تحریک کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ نئی تنظیم ہم خود چلائیں گے، اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے،
خالد خراسانی کے بیان کے مطابق وہ تحریک طالبان کا حصہ ہوتے ہوئے اس نئے گروپ میں شامل ہوئے ہیں، لیکن قاسم خراسانی کے بیان سے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا الگ گروپ ہے۔ محمد ٹی ٹی پی کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ سے قاری شکیل، اور اورگزئی سے مولانا حیدر منصور، اور باجوڑ کے مولانا عبداللہ نے اس موقع پر نئے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ احرار الہند کا نام پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آیا تھا جب تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا تھا۔ اس گروپ نے اسلام آباد میں کچہری پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی۔ یہ احرار الہند گروپ ہی تھا جس کا اب نیا نام تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار رکھا گیا ہے۔ اب یہ بظاہر تحریک طالبان کے اندر ناراض یا مایوس افراد کو اکٹھا کرنے کی ایک نئی کوشش ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
کالعدم اور غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان کے اس نئے دھڑے کی بابت میں نے طالبان کے موضوعات کے مصنف صحافی عامر رانا سے بات کی، جاننا چاہا کہ اس گروپ کی تشکیل کا پاکستان کے لیے مطلب ہے کیا؟
دیکھیے، ان میں اختلافات تو کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ یہ وہی گروپ ہے جو بات چیت کے بھی خلاف تھا، جو چاہتا تھا کہ بجائے ہمیں بات چیت میں وقت ضائع کریں تو ہمیں اپنے اصل مقاصد کے اوپر، یعنی پاکستان میں تبدیلی کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو وہی گروپ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ آپریشن کے بعد میسور ٹرائبس کے اندر بھی اور ٹی ٹی پی کے وہ فیکشن جو اس وقت ری لوکیٹ کر گئے ہیں کنر میں اور نورستان میں، ان کی آپریشنل جو اسٹریٹجیز اور چوائسیز میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ گروپ جس کی پریزنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور جو کنیکٹڈ ہے پنجابی طالبان اور لشکر جھنگی جیسے گروپوں کے ساتھ مین لینڈ پاکستان میں، تو اس نے الگ نام سے جو ان کی شورا ہے ٹی ٹی پی ہے اس سے الگ ہو کے کم از کم اپنی کاروائیوں کا آغاز کریں۔
تو اس کو کیا سمجھا جائے عامر صاحب، یہ فارورڈ بلاک ہے عمر خالد خراسانی والا، یا یہ اولڈ بلاک ہے، یا یہ ایک ایسا تیسرا بلاک ہے جو گلے میں ہڈی ثابت ہوگا؟
تو ہم فارورڈ بلاک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آئے ہیں ملیٹنٹس کے اندر اگر کوئی اختلافات ہو بھی جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ یا تو وہ حل کر لیتے ہیں یا کسی نہ کسی سطح پہ جب ان کو ایک کامن چیلنج در پیش ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کوئی ٹی ٹی پی کو یا جو پوری کی پوری جو ملیٹنٹ تحریک ہے پاکستان میں اور افغانستان میں، اس کو مجموعی طور پہ تو کوئی نقصان ہونے نہیں جا رہا۔ ہاں، اس کا پاکستان کے لیے سیکیورٹی امپلیکیشن جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، یعنی وہ گروپ جو آپریشن کے بعد ری گروپ ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور اسکیٹرڈ تھے، وہ لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ گروپس کو اکٹھا ہونے کا موقع مل گیا ہے اور اب وہ جو رسپانس ہے ٹیررزم کے فرنٹ کے اوپر وہ یقیناً وہ دیں گے۔
یہ بات تو وہ ہے نا، جب ضرب عضب نامی کارروائی چل رہی ہے شدت پسندوں کے خلاف، تو یہ نئے گروپ کی تشکیل کا کیا مطلب ہے؟ مطلب شدت پسند اپنے ٹھکانوں میں وہاں سے حسب معمول سرگرم عمل رہیں گے، مطلب کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی کارروائیوں میں؟
دیکھیے، آپریشن تو چل رہا ہے نارتھ پاکستان میں، یا تھوڑے سے جو کچھ آپریشن جو ہیں اسمال اسکیل آپریشن جو ملٹری کے ہیں وہ اورنگزئی میں ہوا ہے، تو ملیٹنٹس کے لیے یہ زیادہ ایک حوالے سے، ٹیکٹیکل حوالے سے ایک زیادہ ان کے حق میں جاتی ہے یہ صورتحال، جب آپریشن ہو تو ان کے لیے موبلائز کرنا سپورٹ بیس کو آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوسرا جو ٹیریٹری کا جہاں تک ایشو ہے کہ جہاں سے وہ آپریشن لانچ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ یہ وہ گروپ ہیں جو محمد میں، درا آدم خیل میں بیسڈ ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کا تعلق پاکستان کے اندر جو پنجاب، سندھ اور کراچی کے اندر گروپس جو ہیں وہ خافر کا وارانہ ہوں یا جن کو ہم پنجابی طالبان کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی انفراسٹرکچر یا اسپیس نہیں چاہیے ان کو آپریٹ کرنے کے لیے کہ یہ انتظار کریں گے کہ آپریشن ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم نے ری گروپ ہونا ہے یا اس کے بعد ہی ہم نے رد عمل ظاہر کرنا ہے۔
تو ان کی عامرانہ سر ٹوٹل اسٹرینتھ یہ عمر خالد خراسانی گروپ کی یہ جو نیا آ رہا ہے کیا، مطلب کتنی طاقت ہے، کتنی نفری ہتھیار، کس قسم کے؟
یہ دیکھیے، افرادی قوت کو تو ایک کو پیمائش کرنا ایک نسبتاً مشکل کام ہے۔ ہاں، ان کے اثرات کے حوالے سے ہم ان کی قوت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ اس حوالے سے زیادہ طاقتور اور مؤثر گروپ ہے کہ پاکستان میں ایون کہ کراچی کے اندر بھی جو حالیہ اور خاص طور پہ گزشتہ سال جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, اس گروپ کے یا اس گروپ سے ایفیلیٹ جو خراسانیوں کے ساتھ جو گروپس ہیں ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ہاتھ رہا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ٹی ٹی پی کے اندر آپریشنل حوالے سے سب سے مؤثر گروپ یہ رہا ہے, خراسانی اور اس کے ایفیلیٹس رہے ہیں, تو یہ بات بالکل درست ہوگی.
یہ تھے طالبان کے متعدد موضوعات کے مصنف صحافی عامر رانا. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے اس نئے عمر خالد خراسانی گروپ کے بارے میں طالبان سے متعلق مختلف موضوعات پر کتابوں کے مصنف اور صحافی عارف جمال سے بھی میں نے بات کی. باور کرایا کہ اس گروپ نے خود کو منظم کیا. یہ وہی گروپ ہے جو ملک بھر میں فرقہ وارانہ حملوں اور کراچی کے واقعات میں ملوث رہا. اب ضرب عزم نامی فوجی آپریشن کے جاری رہتے اسے منظم ہونے کی مہلت اور سکت کہاں سے ملی؟
میں تو اس کو آپریشن نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ شروع ہوا تھا جون جولائی میں, تو اس سے دو تین مہینے پہلے سے جو دہشت گرد تھے وہ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے, اور اس کی بہت ساری ایویڈینس اب ہمارے سامنے ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی خاص ان کی کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں, سوائے اس کے شاید کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو. ہمارے پاس کوئی ایویڈینس نہیں ہے سوائے فوجی ذرائع کے کہ کتنے لوگ مرے ہیں دہشت گردوں کی اور کتنے زخمی ہوئے ہیں. کسی کی کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی اور انڈیپینڈنٹ ذرائع نہیں وہاں موجود. اور ان سب نے, کسی بھی گروپ نے کوئی بھی ریٹیلیشن بھی نہیں کی اس ضرب عزم کے نتیجے میں. یہ ہے کہ وہ یہ تمام گروپ پیچھے ہٹ کے ہیں وہاں سے اور اپنے آپ کو ری پوزیشن اور ری الائی اور ری آرگنائز کر رہے ہیں.
تو یہ جو نیا گروپ ہے عمر خراسانی گروپ, یہ کیا ہے؟ یہ مطلب اس کو آپ حکومت مخالف کہیں گے, فوج مخالف کہیں گے, یا سرے سے پاکستان مخالف کہیں گے؟
جی, میں ظاہر ہے اس کو فوج مخالف کہوں گا, اس لیے کہ یہ گروپ سب جب سامنے آیا تھا یہ کوئٹہ میں جو دو ایئر بیسز پر حملہ ہوا تھا 10-12 دن پہلے, تو اس وقت انہوں نے یہ اس کی ذمہ داری کلیم کی تھی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروپ بنیادی طور پر ان لوگوں پر مشتمل ہے جو پاکستانی فوج کے ساتھ ریکنسائل نہیں کرنا چاہتے کسی بھی صورت میں.
تو کتنا مؤثر ہے توپ گولے یا اسلحہ کے اعتبار سے یہ گروپ؟
کتنا مؤثر ہے یہ تو اس وقت بہت مشکل ہے بتانا, لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس وقت, اس سے لگتا ہے کہ ایک اچھا بھلا جو حصہ ہے ٹی ٹی پی کا, تحریک طالبان کا, وہ اس گروپ کے ساتھ ہے. اور یہ گروپ ان سب کو اکٹھا کرنے کی صورت اختیار کر سکتا ہے جو پاکستانی فوج سے ابھی بھی لڑنا چاہ رہے ہیں.
تو خود جو یہ گروپ ہے عمر خراسانی گروپ, اس کے ڈانڈے کہاں کہاں کس کس سے ملتے ہیں اور کون کون ان کے اتحادی یا حاشیہ بردار ہو سکتے ہیں؟
یہ بنیادی طور پر ان تمام پاکستانی گروپوں کا اور افغانستان گروپوں کے ساتھ تعلق ہوگا جو پاکستانی فوج یا پاکستانی ریاست کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں. خیر, پاکستانی ریاست پر تو تمام گروپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بہت سارے جو ہیں ابھی انتظار کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور طریقے سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر مجھے ہارڈ لائنر لگ رہے ہیں.
مسلک کے اعتبار سے کیسا کہیں گے آپ ان کو عارف جمال صاحب؟ سنی, بریلوی, سلفی, وہابی, کون ہے یہ؟
میں یہ حنفی دیوبندی ہیں زیادہ تر ان میں, کیونکہ طالبان اسی گروپ سے ان کا تعلق ہے. یہ ان کا تکفیری گروپ نہیں لگ رہا.
اچھا, تو اس نئے گروپ کو غیر فعال کرنے کے لیے کس قسم کی حکمت عملی ہونی چاہیے؟
میرے خیال میں تو دو ہی طریقے ہیں. ایک تو اسٹیٹ کی, ریاست کی پالیسی چینج کرنی کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ان سب کو فل فورس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑنی چاہیے جن کے ساتھ ان سے نہ لڑا جا سکے. ہر محاذ پر, ہر جگہ پر ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو باتوں سے اور ٹاک سے سیدھے ہو جائیں گے.
یہ تھے کالعدم اور غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان کے مختلف موضوعات پر کتابوں کے مصنف مسٹر عارف جمال. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 4 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شمالی وزیرستان ایجنسی کی سرحد کے ساتھ واقع خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
خیبر ایجنسی میں حکام کے مطابق جمرود کے علاقے غنڈی کے مقام پر سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان فائرنگ میں 4 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان شدت پسندوں کا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ خیبر ایجنسی میں کل عدم تنظیم تحریک طالبان کے علاوہ لشکر اسلام، انصار الاسلام اور دیگر تنظیمیں متحرک ہیں۔ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا، لیکن اب تک کسی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے۔ جمرود کے ہی علاقے میں گزشتہ روز نیٹو آئل ٹینکرز پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی، جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک ہفتے میں خیبر ایجنسی میں نیٹو ٹینکرز پر 3 حملے کیے گئے، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ خیبر ایجنسی میں ہی تیراک کے مقام پر گزشتہ روز ایک دھماکے میں شدت پسند تنظیم کے ایک کمانڈر ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ادھر شمالی وزیرستان ایجنسی کی سرحد کے ساتھ واقع خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ جانی خیل کے مقام پر پیش آیا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ ان افراد کو کس نے مارا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ 3 افراد پولیس کو مطلوب تھے۔ ہلاک ہونے والے افراد کے نام میر قادر، عارف اللہ اور شاہ مزار بتائے گئے ہیں۔ میر قادر اور عارف اللہ سگے بھائی تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا، لیکن لاشیں صبح تک اسی مقام پر پڑی تھیں، جنہیں بعد میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ہلاک شدگان کا تعلق کل عدم تنظیم سے تھا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جانی خیل کا علاقہ میریان روڈ پر دریائے ٹوچی کے قریب واقع ہے، اور اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چوکیاں موجود ہیں، جبکہ عام افراد کے لیے اس علاقے میں جانا انتہائی مشکل ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
امریکی حکام کہتے ہیں کہ لیبیا پر گزشتہ ہفتے ہونے والی بمباری کے پیچھے مصر اور متحدہ عرب امارات کا ہاتھ تھا، جس میں دولت اسلامیہ کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جو طرابلس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ حملے سے قبل امریکہ کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
سینئر امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ طرابلس پر حملہ متحدہ عرب امارات نے مصر کے ہوائی اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا۔ مصر کے حکام نے اس معاملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کا بھی اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ رد عمل نہیں آیا ہے۔ ادھر واشنگٹن اور اس کے 4 اتحادیوں نے لیبیا میں بیرونی مداخلت کہہ کر اس کارروائی پر تنقید کی ہے۔ سینئر امریکی اہلکار نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ حملوں میں ممکنہ طور پر فروخت کے معاہدے کے برخلاف امریکی اسلحہ استعمال کیا گیا ہوگا۔ بی بی سی کی لیبیا میں نامہ نگار رانا جواد نے بتایا کہ ملیشیاؤں کے اتحاد نے متحدہ عرب امارات اور مصر پر فضائی حملے کرنے کا الزام لگایا تھا، جس کی آج امریکہ نے تصدیق بھی کی ہے۔
That rise of political Islam is not just moderate Islamist parties like the Muslim Brotherhood.
سیاسی اسلام جو یہاں مقبولیت حاصل کر رہا ہے وہ معتدل ذہنیت رکھنے والے افراد پر مشتمل نہیں ہے۔ اسلامی تنظیمیں جیسے اخوان المسلمین یا اس کا سیاسی ونگ اب شدت پسند گروپوں کے ساتھ یہاں اتحاد کر رہا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیگر ممالک جیسے کہ برطانیہ اور امریکہ کے بیانات بھی سن رہے ہیں کہ لیبیا کے معاملات میں بیرونی مداخلت معاملے کو مزید خراب کرے گی۔
امریکہ کے رائل یونائیٹڈ سروس انسٹیٹیوٹ کے ایسوسیٹ فیلو ایچ اے ہیلیئر کہتے ہیں،
This sort of interference from the outside actually started several years ago.
اس طرح کی بیرونی دخل اندازی کئی سال قبل شروع ہوئی تھی، اور آپ نے لیبیا کی شکایات سنی جو کہ قطر، ترکی اور دیگر بیرونی ممالک کی مداخلت کے بارے میں تھی، اور مصر اور متحدہ عرب امارات پہلے سے مداخلت کر رہے تھے۔ یقیناً اگر گزشتہ ہفتے کی طرح کے فضائی حملے جاری رہے تو وہ خطے میں انتشار کا سبب بنیں گے۔
واشنگٹن میں بی بی سی کی نامہ نگار پلیٹ اوشر کہتی ہیں کہ قطر نے لیبیا میں اسلامی تنظیموں کو سرمایہ اور اسلحہ فراہم کیا، جبکہ مصر، عرب امارات اور سعودی عرب اسلامی تحریکوں کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتے ہیں۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ، جو آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ ایک خبر میں نے پروگرام کے بالکل آغاز میں آپ کو سنائی تھی، پھر ایک بار اس کا اعادہ کہتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر لائیو اپ ڈیٹ اور فیچرز دیکھنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچی ہے۔ یہ ایک ریکارڈ ہے۔ لائیو اپڈیٹس میں ہمارے نامہ نگار بالخصوص اسلام آباد کے دھرنوں، انقلاب، آزادی مارچ سے لے کر پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور ڈی چوک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بابت بتا رہے ہیں، اور جو کچھ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے وہ بھی لائیو اپڈیٹ کا لمحہ بلمحہ حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو جائیے گا بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، بائیں ہاتھ کی طرف دیکھیے گا آزادی انقلاب مارچ لائیو، اور ایک بار پھر لائیو ریڈ کلر میں لکھا گیا ہے، ریڈ زون بھی تو ہے نا، ہو سکے تو دیکھیے گا۔ یہاں پر آنے والوں کی تعداد، مطلب یہ ویب سائٹ پر آنے والوں کی تعداد اور اس کو پڑھنے والوں کی تعداد 1,000,000 تک پہنچی ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان اور سری لنکا آج ہمبن ٹوٹا میں دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں، اور سری لنکا نے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 311 رنز کا ہدف دیا ہے۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 310 رنز بنائے۔ کپتان اینجلو میتھیوز ایک مرتبہ پھر اپنی پہلی ون ڈے سینچری مکمل نہ کر سکے اور 93 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جے وردنے نے 67 اور تشارا پریرا نے 65 رنز اسکور کیے۔ میتھیوز اور جے وردنے کی شراکت میں 122 جبکہ تشارا پریرا اور میتھیوز کی شراکت میں 87 رنز بنے۔ پاکستانی بالرز نے آخری 10 اوورز میں 101 رنز دیے۔ وہاں ریاض نے 4 وکٹیں حاصل کی، محمد حفیظ نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ چیمپئن شپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کارڈیف میں کھیلا جائے گا۔ برسٹل میں پہلا میچ بارش کے سبب ممکن نہ ہو سکا تھا۔ یو ایس اوپن کے پہلے دن اینڈی مرے، نوویک یوکوویچ، جو ولفریڈ سونگا اور ماریا شروپووا نے کامیابی حاصل کی۔ اینڈی مرے نے رابن ہاس کو شکست دی۔ عالمی نمبر 1 یوکوویچ نے ڈیاگو شوارٹسمین کے خلاف صرف 98 منٹ میں کامیابی حاصل کی۔ جو ولفریڈ سونگا نے یوان موناکو کے خلاف اپنا میچ جیتا۔ ماریا شروپووا نے ماریا کریلنکو کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ اسپینش لیگ میں اسٹار کھلاڑیوں پر مشتمل ریال میڈرڈ نے کورڈوبا کے خلاف 2 گول سے کامیابی حاصل کی۔ ریال میڈرڈ کی طرف سے بینزیما اور کرسٹیانو رونالڈو نے گول کیے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں دفاعی چیمپئن مینچسٹر سٹی نے لیورپول کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ ارجنٹائن کے اینجل ڈی مریا نے ریال میڈرڈ چھوڑ کر مینچسٹر یونائیٹڈ میں 59.7 ملین پاؤنڈ کے عوض شمولیت اختیار کر لی ہے، جو برطانوی فٹ بال کی سب سے بڑی ٹرانسفر فیس ہے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں لگے دھرنوں، انقلاب اور سب نے کہا گیا کہ پاکستان کے نیوز ٹی وی چینلز کو کافی عرصے بعد انٹرٹینمنٹ چینلز کے اوپر سبقت دلائی ہے۔ پورا ماجرا اپنے آپ میں ایک انٹرٹینمنٹ ہے، آنے کو ہے، لیکن فی الوقت آیا ہے سربین کا نس، اور اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ آج یہ ذمہ داری سنبھالی ہے احمد رضا نے، وہ تو کل بھی تھی لیکن آج بھی ہے۔
کلدم تحریک طالبان پاکستان کے بعض کمانڈروں نے جماعت الاحرار کے نام سے ایک نئی تنظیم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے اعلی فوجی حکام نے لائن آف کنٹرول پر ہاٹ لائن پر بات کی ہے، اور ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسلام آباد میں نواز حکومت کے خلاف عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں کے دھرنے آج 12ویں دن بھی جاری ہیں، اور حکومت اور حزب اختلاف کی مصالحتی کوششوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں وزیر اعظم اور وزیر اعلی سمیت حکومت کے 21 اراکین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کے ماتحت عدالت کے حکم کی توثیق کر دی ہے۔ بلوچستان کے بلوچ اکثریتی علاقوں میں بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کی برسی کے موقع پر آج عام ہڑتال بھی رہی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ قوم پرست بلوچ رہنما نواب محمد اکبر خان بگٹی کی آج 8ویں برسی ہے، اس کا احوال ذرا دیر میں آ رہا ہے۔ پہلے دھرنے، رونق، نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینلز۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 4 اگست سے لے کر 13 اگست تک، یعنی 9 دن کا، اور پھر 14 اگست سے لے کر 23 اگست تک ایک بار پھر 9 دن کا جائزہ لیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینلز ایک عرصے بعد، پاکستانی نیوز ٹی وی چینلز ایک عرصے بعد انٹرٹینمنٹ چینلز پر نفع کے اعتبار سے غالب آئے ہیں۔ عمران خان اور طاہر القادری کے حکومت مخالف دھرنوں نے ان نیوز چینلز کو نیا ایندھن، یا کہیے کہ آکسیجن فراہم کی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل ارم عباسی نے دی ہے۔
جب سے اسلام آباد میں دھرنے شروع ہوئے ہیں، اسلام آباد کی رہائشی خاتون خانہ جیا ایک بھی ڈرامہ نہیں دیکھ پائیں۔ وہ گزشتہ 13 دنوں سے تمام ڈرامے چھوڑ کر نیوز چینلز پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں۔ عمران خان، طاہر القادری اور اب مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری دھرنوں سے پھیلے سیاسی انتشار نے سب ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جیا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس کی وجہ کچھ یوں بیان کی۔
مجھے تو ڈراماز کا تو بالکل ٹائم کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم بیٹھتے ہیں عمران خان کو سننے کے لیے، ان کے جو بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں ٹی وی پہ، تو ہمیں تو ٹائم کا آنیسٹلی بالکل گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور رات دیر تک بلکہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ۔ اور آج کل ویسے بھی چھٹیاں ہیں بچوں کے ساتھ، اور نیشنل ڈرامہ چل رہا ہے، اس کا مین کیریکٹر عمران ہے، اور اس لیے وہ اپنے ڈراماز مس کر کے جسٹ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اس ڈرامہ کو دیکھنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے ہمارے ڈرامہ سے۔
دھرنے کے سربراہان بھی پرائم ٹائم کی اہمیت خوب جانتے ہیں۔ جیسے ہی شام ہوتے ناظرین کام کاج ختم کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ویسے ہی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جاری دھرنوں میں تقریر اور میلے کا سا سما شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہی جگہ صبح کے وقت جیسے مسافر خانے میں تبدیل ہو جاتی ہو، لیکن نیوز کیمراز کو یہاں سے ہلنے کی اجازت بالکل نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک مقامی چینل کے کیمرامین فیصل خان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لمحہ بہ لمحہ خبر عوام تک پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ دھرنوں کی بھرپور کوریج کے لیے دن میں وہ 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔
ہم تقریباً 12 سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور 2 دن پہلے سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ 14 اگست سے ان کا لانگ مارچ تھا، لیکن ہمیں 2 دن پہلے سے انفارم کر دیا کہ آپ اس اسپاٹ پہ پہنچ جائیں اور یہاں کی تیاری کر لیں۔ اور نارملی ہمارے 8 آورس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے، لیکن اس دوران ابھی ہمارا 12 گھنٹے کا جو ہو گیا وہ شفٹ ہو گیا، لیکن نارملی ہم 12 نہیں ہوتے 14-16 گھنٹے تک کام کر رہے ہیں۔
لگ بھگ 50 چینلز 5 زبانوں میں دھرنوں کی 24 گھنٹے کی کوریج کر رہے ہیں۔ جہاں وہ ایک دوسرے سے پہلے خبر عوام تک پہنچانے کی دوڑ میں مصروف ہیں، وہیں ناظرین یا صارفین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ان کو ملنے والے اشتہارات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان اعداد و شمار پر کام کرنے والے واحد ادارے میڈیا لوجک کے مطابق احتجاجی دھرنوں کے دوران خبریں دیکھنے والوں کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا ہے، جبکہ تفریحی چینلز کے ناظرین کی شرح 20% کم ہوئی ہے۔ نیوز چینل کے اشتہارات میں 60% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 14 اگست سے لے کر 24 اگست کے یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ٹی وی کے ناظرین کی تعداد میں کل 21% اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں خبریں دینا پیسے کمانے کا مفید ذریعہ بن چکا ہے۔ آپریشن ضرب عزم یا اس کے متاثرین یا بلوچستان کے لاپتہ افراد جیسے مسائل کو شاید آج کل بیچنا مشکل ہے، کیونکہ بیشتر مقامی میڈیا پر ان کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
نفع اور ٹی وی ریٹنگ کو نظر میں رکھتے پاکستان میں نیوز چینلز بمقابلہ انٹرٹینمنٹ چینل کے اسی موضوع پر میں نے فلم ساز و ہدایت کار اور پاکستان میں ٹی وی پروگرام سے براہ راست وابستہ صحافی حسن زیدی سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ نیوز چینلز کے مقابلے میں انٹرٹینمنٹ چینلز کا منافع اور گراف کیوں کر بڑھا۔
جی، بھوک تو بہت زیادہ ہے، بھوک تو بلا شبہ ہے، لیکن اگر اس کو صحافت کے اعلیٰ معیار تو میرے خیال سے جو ایون جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں کہیں گے۔
اچھا، تو حسن زیدی صاحب، اگر یہ نیوز چینلز کو فائدہ ہے تو کیا کہیں کسی کو نقصان بھی ہے؟
نقصان ظاہر ہے، اگر آپ کی سوسائٹی میں ایک انتشار پھیلتا ہے ان کے فائدے سے, تو اس میں نقصان تو باقی پبلک کو اور باقی سوسائٹی کو تو ہوتا ہے, اور اس میں اگر سنسنی پھیلتی ہے, اور اگر یہ جو عموماً ایک ان پہ تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی بہت ساری چیزیں وہ بغیر صحیح کانٹیکسٹ کے, صحیح ارد گرد سمجھائے ہوئے وہ نشر کر دیتے ہیں, اور اس پہ جو ہے نہ صرف لوگوں کا جو اٹینشن سپین ہے وہ کم ہو گیا ہے, لیکن جو ان کی تاریخی ایک مطلب تاریخ سے آپ جو سبق سیکھ سکتے ہیں وہ ان میں وہ پہلو بالکل نہیں ہے.
میں جو اس میں حسن زیدی صاحب ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں دھرنے, مظاہرے, چوکی داری, پریڈ, مارچ, اور یہ سب تو پہلے بھی ہو رہا تھا نا, لائرز موومنٹ لے لیں, کوئی اور موومنٹ لے لیں دوسری, تو ایسا اس بار کیا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے ٹی وی شامیانہ خالی کرسیاں سے لے کر کے رات کا میلہ اور دن کا سناٹا سب کا سب دکھا رہا ہے, کیا یہ کیا ہے؟
میرے خیال سے اس صورتحال میں تین پہلو ہیں. پہلا تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا اس میں آپس کے مقابلے یعنی ریٹنگز کا ایک بڑا عنصر ہے. جب ایک چینل کوئی چیز خبر کے طور پر دکھاتا ہے تو دوسرے جو ہیں عموماً وہی چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی ان سے خبر مس نہ ہو جائے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کے ٹی وی میڈیا نے کچھ مفروضے اپنا لیے ہیں جس کی جیسا کہ ناظرین کی توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہر دوسرے منٹ پر کوئی بریکنگ نیوز چلانی ضروری ہے, خبر سچ مچ میں ہو یا نہ ہو, اور یہ اب نیوز میڈیا کا ایک کلچر بن گیا ہے. اس کی بڑی وجہ وہ ماڈل ہیں جو شروع میں بڑے پرائیویٹ چینلز نے اپنائے, جن سے ان کے بعد کے آنے والے چینلز کبھی نکل ہی نہیں پائے. لیکن اس کا تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں سے بہت مختلف نوعیت کا ہے, اور اس کا تعلق ان پس پردہ احکامات سے ہے جو کچھ ادارے وقتاً فوقتاً میڈیا کو جاری کرتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ چینلز کبھی ان احکامات کو سرعام تسلیم نہیں کریں گے, نہ کرتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اکا دکا چینلز جو ان دھرنوں کے بارے میں ذرا سخت لہجہ استعمال کر دیتے ہیں یا تنقیدی رائے رکھتے ہیں, ان کے لوگوں کو نہ صرف دھمکایا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل تو ابھی بھی زیادہ تر پاکستان میں دیکھا نہیں جا سکتا. تو یہ ایک میری رائے کے مطابق یہ ایک طریقہ ہے ایک مصنوعی رائے عامہ پیدا کرنے کا.
اچھا حسن زیدی صاحب, خبروں والے چینلز میں اضافے کا ایک جواز یہ دیا گیا تھا کہ صحت مند مقابلہ بڑھے گا, لوگوں کو معیاری پروگرام نصیب ہوں گے, کیا ایسا ہوا؟
دونوں ہاں اور نہ میں جواب دیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اب نہ میں دیا جاتا ہے, اور اس کی یہ اگر آپ دیکھیں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں چاہے آپ امریکہ لے لیں چاہے آپ انڈیا لے لیں, یہ ہر جگہ جہاں پرائیویٹ چینلز بہت سارے آئے ہیں, بجائے کمپٹیشن کے یا بجائے ایک آپ کو جو مختلف رائے ملنے کے, آپ کو خبریں یکسانیت کا شکار ہو گئی ہیں.
تو حسن زیدی صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس دور میں اصل مسائل اوجھل ہو گئے ہوں یا ان پر توجہ کم ہو گئی ہو؟ مثلا یہ کہا گیا کہ اگر اسلام آباد کے دھرنے ٹی وی پر نہ دکھائے جاتے تو ملک کے دوسرے حصوں میں اس کا پتہ بھی نہ چلتا.
بالکل ایبسولوٹلی میں اس سے بالکل اگری کرتا ہوں, کیونکہ آپ اس وقت دیکھیے کہ نہ ایک بہت بڑا فوجی آپریشن چل رہا ہے ضرب عز, اس کی خبریں بالکل غائب ہو گئی ہیں, آپ کے جو وہاں سے آئی ڈی پیز ہیں ان کی کا خبریں غائب ہو گئی ہیں, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبریں غائب ہو گئی.
یہ تھے فلم ساز, ہدایت کار اور صحافی مسٹر حسن زیدی. اسی موضوع پر جاوید جبار سے بات کیے بنا تصویر اور اس کے رنگ نامکمل رہیں گے. جاوید جبار پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کے قانون ساز اور پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں. جاوید جبار سے میں نے پوچھا کہ ٹی وی چینلز میں نیوز والے کیا واقعی منافع کے اعتبار سے انٹرٹینمنٹ چینلز کو مات دے گئے؟
میرے علم میں اس نے شائع کیا ہے آج تک, سن 2002 سے لے کر آج تک, کہ ان کی کیا آمدنی ہے, اتنا انہوں نے پیسہ ایڈورٹائزنگ سے کمایا ہے, اشتہارات سے, اسپانسرشپ سے دیگر, اور ایڈورٹائزرز نے کتنا خرچ کیا کون سے اسپاٹ پر, کیونکہ میڈیا بائنگ ہاؤسز کے آنے کے بعد یہ بہت ہی تبدیل ہو گیا ہے نظام, بہت غیر شفاف ہو گیا ہے. یہاں تک کہ جب گزشتہ الیکشن ہوئے میڈیا کمیشن کی ایک بہت اہم تجویز تھی جس کا میں رکن تھا, کہ سیاسی جماعتوں کے خرچے پر کوئی پابندی نہیں ہے اور جبکہ انفرادی سیاسی شخصیات پر امیدواروں پر ہے 15 لاکھ روپے کی پابندی. تو ہم نے تجویز کی تھی کہ فوری طور پر ایک بہت ہی سادہ اور بہت مؤثر طریقہ کار ہے کہ الیکشن کمیشن پابند کر دے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ٹی وی پر یا کسی بھی ذرائع ابلاغ میں اشتہار دینا چاہتی ہیں وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے سیل کے ذریعے بکنگ کرائیں اور پیمنٹ بھی چینلز کو اس سیل کے تھرو کریں تاکہ فوراً پتہ چل جائے کہ کس سیاسی جماعت نے کس ٹی وی چینل کو کتنی رقم دی ہے. تو انہوں نے نہیں اس پر عمل کیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے ان کے فوائد میں اضافہ ہوا ہے, منافع میں ان کی کوریج کی وجہ سے, کیونکہ پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ضرور ہوا ہو, لیکن جب تک کہ یہ اعداد و شمار ریگولر بیسس پہ میں تیار نہیں ہوں اس کو ماننے کے لیے.
اچھا تو جاوید جبار صاحب کیا کہیں گے, جو موجودہ صورتحال ہے اس میں قواعد و ضوابط کی پابندی ہو رہی ہے یا ریٹنگ اور ارننگ کی دوڑ میں یہ ضابطے طاق پہ رکھ دیے گئے؟
پیمرا نے جب بھی کوشش کی, جو کہ محدود کوششیں رہی ہیں, کہ وہ باقاعدہ ضابطہ اخلاق پابند کرے سارے چینلز کو, تو اس نے اس سختی کے ساتھ اور اس وقار کے ساتھ نہیں کیا. بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں ذرائع ابلاغ کی طاقت سے, جو کہ یہ طاقت بہت ضروری ہے کہ وہ جواب دہ ہو اور شفاف ہو. نمبر ایک. نمبر دو, پیمرا کی دفاع میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب پیمرا نے شو کاز نوٹس یہ چینلز کو سرو کیا تو فوری طور پر ماشاءاللہ ہماری عدلیہ نے ٹی وی چینلز کی حمایت کی اور بے تحاشا سٹے آرڈر ایشو کر کسی پیمرا کی شو کاز نوٹس کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے سے منع کیا, رکاوٹ پیدا کر دی. اس کے نتیجے میں 80 سے زیادہ شو کاز نوٹس اس وقت سٹے آرڈر کی بنیاد پر غیر مؤثر بن چکے ہیں. تو اس میں پیمرا کی غلطی ضرور ہے, لیکن میں عدلیہ کو, بالخصوص ہائی کورٹس کو اس میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا. اس وقت جو بالکل ایک لا قانونیت اس وقت موجود ہے ہمارے ملک میں ٹی وی چینلز کے بارے میں, اس کی ذمہ دار عدلیہ بھی ہے اور پیمرا بھی ہے. آپ اس سے مثال لے لیں کہ کوئی مذہبی ٹی وی چینل کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے, بغیر لائسنس کے نشریات جاری ہیں, اور جب پیمرا نے ان کو شو کاز نوٹس کہا اور کہا مت کریں تو عدلیہ نے ان کو سٹے آرڈر دے دیا. تو جب لا قانونیت کا یہ عالم ہو تو یہ تو کوئی تعجب نہیں کہ خبروں کے معاملے میں, دوسرے کے معاملے میں ضابطہ اخلاق پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے.
اچھا, لوگ واقعی جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی چوائس نہیں ہے لہذا دیکھنے پہ مجبور ہے؟
عوام کی نوعیت میں عجیب تضاد پایا جاتا ہے کہ بری خبر کو دیکھنا یا سنسنی خیز چیز کو دیکھنا یا تماشے کو دیکھنے میں بہت زیادہ غیر صحت مندانہ دلچسپی پائی جاتی ہے ساری دنیا میں. اسی لیے ذرائع ابلاغ میں یہ اپنا ایک بکیا کلام بنا لیا ہے کہ جی خبر وہی ہے, جب بری خبر جب تک نہ ہو تو اچھی خبر کیسے بن سکتی ہے, بری خبر ہوتی ہے اصل خبر. تو اگر کوئی سنسنی خیز چیز ہو تو لوگ یقیناً دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جہاں منتخب کرنے کی بات آئی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ باوجود اتنی تعداد بڑھنے کے ہمارے پاس چینلز کے, ایکچوئل چوائس حقیقی معنوں میں منتخب کرنے کی آزادی ابھی بھی محدود ہے, کیونکہ اشتہارات کا شعبہ اتنا حاوی ہو چکا ہے ان فیصلوں پر کہ کیا دکھایا جائے گا, کس قسم کے لوگ بٹھائے جائیں گے اور کون بولے گا کیا بولے گا, یہ ڈائریکٹلی تو وہ نہیں ڈکٹیٹ کرتے, لیکن چینل کے مالکان فیصلہ اس بات کا اشتہارات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو انہیں دیکھنا چاہیے وہ نہیں کبھی دیکھتے, کیونکہ سب ایک جیسے کی طرح دوڑ میں لگے ہوئے ہیں ریٹنگز کے.
یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر اطلاعات و نشریات اور پیمرا کے قانون ساز مسٹر جاوید جبار. پاکستان کے اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نے شاہراہ دستور کو خالی کروانے سے متعلق سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک شاہراہ دستور کو مکمل طور پر خالی کرنے کے لیے تیار نہیں. سپریم کورٹ نے ممکنہ ماورائے آئین اقدام اور شہریوں کے حقوق سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران کل حکومت کو شاہراہ دستور کو خالی کروانے کا حکم دیا تھا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اٹارنی جنرل کی طرف سے جمع کروائی گئی اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک نے شہر دستور کے ایک حصے کو کسی حد تک کھولنے اور ٹریفک میں سہولت دینے میں رضامندی ظاہر کی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو دو متبادل جگہ فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی، جن میں سے ایک فیض آباد کے قریب پریڈ گراؤنڈ اور دوسری اسپورٹس کمپلیکس ہے، لیکن دونوں جماعتیں وہاں جانے کو تیار نہیں ہیں. اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے دونوں جماعتوں کو جاری ہونے والے اجازت نامے میں کہا گیا تھا کہ ان جماعتوں کے کارکن ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن دونوں جماعتوں کی قیادت نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے بھی ایک رپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کروائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی جماعت کا احتجاجی مظاہرہ پریڈ ایونیو پر ہو رہا ہے.
اسلام آباد سے یہ تھے شہزاد ملک.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
لاہور ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس میں پنجاب پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سمیت حکومت کے 21 اراکین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا جائے. تفصیل کے ساتھ لاہور سے علی سلمان.
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمود مقبول باجوہ نے اپنے مختصر فیصلے میں 4 وفاقی وزراء کی متفرق درخواستیں مسترد کر دی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے اڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ برقرار رکھا ہے جس میں پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منہاج القرآن کے ڈائریکٹر کی جانب سے دی گئی درخواست پر مقدمہ درج کرے. منہاج القرآن کے ڈائریکٹر کی اس درخواست میں عوامی تحریک کے 14 کارکنوں کے قتل کے مقدمے میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، چند وفاقی وزراء، وزیر مملکت سمیت 21 با اختیار یا با اثر افراد کو نامزد کیا گیا ہے. 17 جون کو پولیس ایکشن میں ہلاک ہونے والے کارکنوں کے قتل کا مقدمہ الٹا عوامی تحریک کے کارکنوں کے خلاف درج کر لیا گیا تھا اور پولیس نے منہاج القرآن کے ڈائریکٹر کی اس درخواست پر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا تھا. 10 روز پہلے اڈیشنل سیشن جج نے پولیس کو حکم دیا کہ اس درخواست پر مقدمہ درج کر لیا جائے، لیکن پھر بھی پولیس نے ایف آئی آر درج نہ کی. 4 روز پہلے وفاقی وزیروں پرویز رشید، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق اور عابد شیر علی وغیرہ نے ذاتی حیثیت میں اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسے فیصلے ہوتے رہے تو ایگزیکٹو کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. ایڈوکیٹ جنرل نے ایک لارجر بینچ بنانے کی اپیل کی، جبکہ وفاقی وزیروں کے وکیل نے کہا کہ سیشن عدالت نے انہیں سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب واقعہ ہوا اس وقت وہ اسلام آباد میں اپنے سرکاری کاموں میں مصروف تھے، ان کا نام بلا جواز درخواست میں رکھا گیا ہے. منہاج القرآن کے وکلا نے کہا کہ ابتدائی اطلاعاتی رپورٹ کا اندراج ہر کسی کا حق ہے جو انہیں نہیں دیا جا رہا. ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنے مختصر فیصلے میں کہا ہے کہ درخواست گزار یعنی وفاقی وزراء اپنے موقف کے حق میں ٹھوس دلائل پیش نہیں کر سکے، اس لیے ان کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. واضح رہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن ان دنوں اسلام آباد کے ریڈ زون میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کے دیگر مطالبات میں ایک مطالبہ یہ بھی شامل ہے کہ ان کی درخواست پر حکمرانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. منہاج القرآن کے وکلا نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ نقل لے کر وہ تھانہ فیصل ٹاؤن جا رہے ہیں، جہاں ایک بار پھر وہ پولیس کو مقدمہ درج کرنے کے لیے کہیں گے. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرنے سے انکار کی صورت میں متعلقہ پولیس افسر کو پولیس آرڈر 2002 کے تحت 3 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے. علی سلمان، بی بی سی لاہور.
بلوچ قوم پرست رہنما نواب محمد اکبر خان بگٹی کی آج 8ویں برسی ہے. اس موقع پر بلوچستان کے اکثر علاقوں میں ہڑتال رہی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہڑتال کی کال بلوچ ریپبلکن پارٹی، بلوچ نیشنل فرنٹ، بلوچ ورنہ موومنٹ، بلوچ نیشنل وائز اور دیگر علیحدگی پسند بلوچ قوم پرست جماعتوں کے علاوہ جمہوری وطن پارٹی نے بلوچ رہنما نواب محمد اکبر خان بگٹی کے قتل کے خلاف دی تھی، جو 26 اگست 2006 کو ڈیرہ بگٹی سے متصل کولو کے سرحدی علاقے میں ایک فوجی کارروائی کے دوران مارے گئے تھے. ہڑتال کے باعث بلوچستان کے اکثر علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ اہم شاہراہوں پر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی عام دنوں کی نسبت کم رہی. ان کے قتل کے خلاف بلوچستان کے بلوچ آبادی والے علاقوں میں شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا. اسی رد عمل کے طور پر نہ صرف سابق حکومتوں کے دور سے ہر سال ان کی برسی کے موقع پر ہڑتال کی جاتی رہی ہے، بلکہ موجودہ قوم پرست حکومت کے دور میں بھی ان کی برسی کے موقع پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. نواب بگٹی کے بیٹے نوابزادہ جمیل اکبر بگٹی کی درخواست پر بلوچستان ہائی کورٹ نے نواب بگٹی کے قتل کا مقدمہ سن 2009 میں درج کرنے کا حکم دیا تھا. یہ مقدمہ سابق صدر پرویز مشرف اور ان کے دور حکومت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، وزیر داخلہ آفتاب احمد شیرپاو، گورنر بلوچستان اویس احمد غنی، وزیر اعلیٰ جام یوسف مروم اور سابق صوبائی وزیر داخلہ شعیب نوشروانی کے خلاف درج ہوا تھا. اس مقدمے میں آفتاب احمد شیرپاو اور شعیب نوشروانی ضمانت پر ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری اور خود مقدمے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی تاحال قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب نواب بگٹی کی برسی کے موقع پر بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کالعدم بی آر اے، بی ایل اے، یو بی اے اور لشکر بلوچستان نے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں کی گئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں ایک مزار کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا ہے. دھماکے میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے ایک بار پھر محمد کاظم.
یہ دھماکہ مستونگ شہر میں شیخ تقی شاہ کے مزار پر ہوا. مستونگ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے مزار کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا. دھماک خیز مواد صبح 8:30 بجے قریب ایک زوردار دھماکے سے پٹ گیا، جس کے نتیجے میں ایک راگیر خاتون معمولی زخمی ہوئی. زخمی خاتون کو علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ یہ دھماکہ دیسی سختہ بم سے کیا گیا، جس سے مزار کو شدید نقصان پہنچا. دھماکے کے وقت مزار کے اندر کوئی موجود نہیں تھا، جس کے باعث وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. مستونگ کوئٹہ شہر سے جنوب مشرق میں اندازم 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. مستونگ میں کوئٹہ تفتان ہائی وے پر شیعہ زائرین کی بسوں پر متعدد حملے ہوئے ہیں، لیکن پولیس اہلکار کے مطابق مستونگ شہر میں کسی مزار کو بم سے نشانہ بنانے کا یہ پہلا واقعہ ہے. تال اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے. اس سے قبل سن 2005 میں مارچ کے مہینے میں ضلع جلمکسی کے علاقے گنداوا میں رکیل شاہ کے عرس کے موقع پر بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں 35 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
زندگی کے حق میں کیا موت کا حق بھی شامل ہے؟ بھارت میں آج کل یہی بحث جاری ہے، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایسے انسان کو جو یا تو بہت تکلیف میں ہو یا کوما میں پہنچ گیا ہو، یہ فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف مشینوں کی مدد سے زندہ نہ رکھا جائے، اور کیا کوئی شخص اپنے مکمل ہوش و حواس میں اس کی وصیت کر سکتا ہے؟ اس عمل کے بارے میں اور پورے ماجرے کے بارے میں دہلی سے سہیل حلیم.
ممبئی کے کے ای ایم اسپتال میں ارونا شان بھاگ 41 سال سے ایک بستر پر پڑی ہیں. وہ اسی ہسپتال میں ایک نرس کی حیثیت سے کام کرتی تھیں کہ ایک دن انہیں ایک وارڈ بوائے نے بے رحمی کے ساتھ ریپ کیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا.
نہ کھانے پینے کی سدھ، نہ بول چال کی قوت. بلاتکار کی کوشش کی ایک گھٹنا نے 25 سال کی ایک نرس کی زندگی کو ایسے بے رنگ کیا کہ اب اس کے لیے سپریم کورٹ سے موت کی بھیک مانگی جا رہی ہے.
اب وہ بس نام کے لیے زندہ ہے. 2009 میں ایک مصنفہ پنکی ویرانی نے سپریم کورٹ سے درخواست کی تھی کہ انہیں مرنے دیا جائے. عدالت نے ان کی درخواست تو مسترد کر دی، لیکن کہا کہ ایسے مخصوص حالات میں جب انسان کی صحت یابی کا کوئی امکان نہ ہو، مریض کو زندہ رکھنے والی مشینیں ہٹائی جا سکتی ہیں. لیکن اب غیر سرکاری ادارے کامن کاز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ وصیت کر سکے کہ اگر وہ کبھی ایسی حالت میں پہنچ جائے جہاں اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، تو تو اسے مشینوں کے سہارے زندہ نہ رکھا جائے. کامن کاز اور پنکی ویرانی کے وکیل پرشانت بھوشن.
دیکھیے, سپریم کورٹ کا ججمنٹ تو ایسی استھتی میں تھا جب کوئی جنا بے ہوش ہو اور اس کے گارجین کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ بھئی اب ان کا لائف سپورٹ وڈرا ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کا ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن اگر مان لیجئے پیشنٹ جو ہے وہ جب پورے اپنے سینسز میں ہے, اس سمے اگر اپنی ایک ول لکھ کر چھوڑ جائے, اس کو لیونگ ول کہا جاتا ہے, جس میں یہ کہہ دے کہ اگر میں ایسی کنڈیشن میں پہنچ جاؤں اور ڈاکٹروں کی یہ رائے ہو کہ میں اب ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا, تب پھر میرے لائف سپورٹ سسٹمز وڈرا کر لیے جائیں, تو یہ اس کی جو وش ہے وہ آنر ہونی چاہیے.
لیکن وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ انسان کو خود اپنی زندگی لینے کا کوئی حق نہیں ہے. ملک میں خودکشی کی کوشش جرم کے زمرے میں آتی ہے, اور اگر کوئی ڈاکٹر جان لینے میں کسی مریض کی مدد کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. قانونی ماہر سولی سوراب جی کہتے ہیں کہ یہ صرف قانونی معاملہ نہیں ہے, بنیادی سوال یہ ہے کہ زندگی کا مالک کون ہے.
Autonomy of the patient to live a life with dignity and with privacy. Of course.
اگر کوئی انسان بے پناہ تکلیف میں ہے اور اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں اور اس کی صحت یابی کا بھی کوئی امکان نہ ہو, تو اسے زبردستی زندہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟
یہ کیسے بول رہا ہوں؟ ایک چیز کو ایک ہی طرح, جیسے یہ بولا پھر بی کو بھی ہے.
ارونا شان بھاگ کی ہی طرح, لیکن ممبئی سے 1500 کلومیٹر دور میرٹھ میں آنند سنگھ نے 25 تکلیف دہ سال اپنے گھر میں ہی ایک بستر پر گزارے. جوانی میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ نہ ہل سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, اور ڈاکٹروں کے مطابق نہ ان کی صحت یابی کا کوئی امکان ہے. اور ان 25 برسوں میں ہر روز ان کی بیوی آئی وی سنگھ اور اب ان کی 10 سال کی منہ بولی بیٹی مانیا گھر پر ہی ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. آئی وی سنگھ اب خود کسی تربیت یافتہ نرس سے کم نہیں ہے. وہ اپنے شوہر کو ہر قیمت پر زندہ رکھنا چاہتی ہیں, لیکن وہ کن حالات میں پیسو یوتھنیشیا یا مرسی کلنگ کی حمایت کر سکتی ہیں؟
دیکھیے, اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ انکانشیس ہے, کوما میں ہے, اور اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں کہ آپ ایوری ناؤ اینڈ دین ہاسپٹل میں شفٹ کرا رہے ہو, ہاسپٹل میں شفٹ آپ کراتے ہو آپ کا گھر پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا, تو اور فائنینشلی آپ کے پاس اتنا نہیں ہے, تو ان سرکمسٹانسز میں مجھے لگتا ہے کہ گھر والے کیا کریں گے, تب وہ کر سکتے ہیں کیونکہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ انکانشیس ہے.
دنیا کے کئی ملک مخصوص حالات میں انسان کو اپنی زندگی ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں. انڈیا میں بھی اب اس بحث میں شدت آئی ہے کہ خودکشی کی کوشش کو بھی جرم کے زمرے سے باہر نکالا جائے. لیکن یہ زندگی اور موت کا سوال ہے. زندگی کب زندہ رہنے لائق نہیں رہتی, اس پیچیدہ سوال کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
یوتھنیزیا یا سہل اور بنا کسی ایزا کے موت. اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچنے کو ہے, لیکن اس سے پہلے میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں کہ یہاں پر لیڈ کس سے ہو رہا ہے, وہی جو سربین کا ریڈیو سربین کا بڑا موضوع تھا, پاکستان میں طالبان کی نئی تنظیم کا قیام. اچھا, اس کو پاکستان میں کالعدم تنظیم, غیر قانونی تنظیم کہا جاتا ہے. غیر قانونی ہے, کالعدم ہے, پورے وجود کے ساتھ برقرار ہے, تو کیا کریں؟ اس کو کالعدم کہنا بند کریں یا جو فیصلہ اس کے اوپر ہے اسی کے ساتھ کہا کریں, اس اضافے کے ساتھ کہ کالعدم اور غیر قانونی طالبان پاکستان تنظیم جو بھی اس کا نام ہو. صاحب سربین اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھیں ماپارا صفدر اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے فلپ بول. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. ظاہر ہے میں اپنی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں, بڑی محنت سے کام کرتے ہیں لوگ, رپورٹوں سے لائن میں رہنے سے لے کر کے اور آخری کام تک. سربین کے اختتام پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنتے ہیں. آج یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی.
کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے بعض کمانڈروں نے جماعت الاحرار کے نام سے ایک الگ تنظیم بنانے کا اعلان کیا ہے. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے اعلی فوجی حکام نے ہاٹ لائن پر بات کی ہے اور ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے. اسلام آباد میں نواز حکومت کے خلاف عمران خان اور طاہر القادری کے حامیوں کے دھرنے آج 12वें दिन भी जारी हैं और हुकूमत और हिजब इख्तलाफ की मुसालहती कोशिशों का अब तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। बलूचिस्तान के बलोच अक्सरियती इलाकों में बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर भुट्टी की बरसी पर आज आम हड़ताल रही। फलस्तीनी तंजीम हमास के एक सीनियर मुजाकरातकार ने कहा है कि गजा में 50 दिन से जारी लड़ाई के खात्मे के लिए इसराइल के साथ फायरबंदी तय पा गई है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।